باب لا وصیت علی وارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یعنی جس شخص کو آٹومیٹیکلی ترکے میں سے مال ملنا ہو اس کے لیے الگ سے کوئی اور وصیت نہیں کی جائے گی. ہاں ایک صورت ہے، اور وہ کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی موسی یعنی مثلا باپ اپنے کسی سب سے چھوٹے بچے کے لیے دوسرے وارثوں کے مقابلے میں کوئی چیز ایکسٹرا دینا چاہے وصیت کے ذریعے، کہ باقی سب تو مثلا اپنے بزنس کر چکے، شادیاں ہو چکی ہیں، ایک بچہ ہے اس کی بھی تعلیم بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، تو سارے اگر راضی ہوں تو پھر وصیت ہو سکتی ہے، لیکن اگر سارے وارث راضی نہ ہوں تو پھر وصیت نہیں ہو سکے گی. حدثنا محمد ابن یوسف عن ورقا عن ابن ابی نجیح عن عطا عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان المال للولد، کہ اسلام کی ابتدا میں مال جو تھا وہ اولاد کا حق ہوتا تھا. وکانت الوصیت للوالدین، اور والدین کے حق میں وصیت کی جاتی تھی. ٹھیک، یعنی ابتدائے اسلام میں کیا تھا کہ اگر کوئی شخص مال چھوڑ کر مرا ہے تو وہ مال اولاد کا ہے، اس میں سے والدین کو کچھ نہیں ملے گا. والدین کو اگر کوئی شخص دینا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، وصیت کرے. فنسخ اللہ من ذلک ما احب، تو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا اس حکم میں سے جو چاہا. فجعل للذکر مثل حظ الانثیین، پھر کر دیا ایک مرد کے لیے حصہ مانند دو لڑکیوں کے. وجعل للابوین، اور کر دیا والدین کے لیے لکل واحد منہما السدس، ان میں سے ہر ایک کے لیے مرد ہو یا عورت چھٹا حصہ. وجعل للمرأۃ الثمن، اور بیوی کے لیے کتنا حصہ اولاد کی موجودگی میں، آٹھواں. والربع، اور اولاد نہ ہو تو چوتھا. وللزوج، اور شوہر کے لیے اگر اولاد نہ ہو تو الشطر، آدھا، اور اگر اولاد ہو تو والربع، چوتھا. یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے خود سب کے حصے مقرر کر دیے، پھر اس میں وصیت نہ رہی. باب الصدقۃ عند الموت، موت کے قریب صدقہ کرنا، یعنی مرنے کے قریب انسان پہنچا ہوا ہے اور اس وقت صدقہ کرنا شروع کر دے، اور بعض اوقات اس لیے تاکہ وارثوں کو کچھ نہ ملے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے. افضل صدقہ وہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں کرے، جبکہ اس کی اپنی ضروریات بھی ہوں اور اسے مال جمع کرنے کی ضرورت یا حرص بھی ہو. حدثنا محمد ابن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن سفیان عن امارہ عن ابی زرعہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایو صدقات افضل، کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے؟ قالا، فرمایا، انت صدق، کہ تو صدقہ کرے. وانت صحیح حریص، اور تم صحت مند ہو، حریص ہو. حریص کس بات پر؟ مال پر، یعنی مال کی حرص بھی دل میں ہے. تأمل الغنا، تم امید رکھتے ہو غنی ہونے کی. وتخشى الفقر، اور فقر سے بھی ڈرتے ہو، یعنی بین بین حالت ہے، تمہیں یہ بھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور دے گا، مزید مال آ جائے گا، کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں یہ دے ڈالوں، اور دوسری طرف یہ ڈر ہے کہ اگر وہ نہ آیا تو میں خود کیا استعمال کروں گا. تو ایسی صورت میں کیا ہے؟ ایسی صورت میں جو صدقہ کیا جائے وہ سب سے اچھا صدقہ ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے. ولا تمہل، اور نہ تم دیر لگاؤ. حتی اذا بلغت الحلقوم، یہاں تک کہ جب جان ہنسلی کو پہنچ جائے، حلق کو پہنچ جائے. قلت لفلان کذا ولفلان کذا، تو تم کہنے لگو فلاں کو یہ دے دینا، فلاں کو یہ دے دینا. وقد کان لفلان، اور وہ تو فلاں کا ہو ہی چکا، اب تمہارے کہنے سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. باب قول اللہ عز و جل من بعد وصیت یوسی بہا او دین، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے کہ وصیت کے بعد جب کہ وصیت کر جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ویوز کرو ان شریحن، اور ذکر کیا گیا کہ شریح قاضی جو تھے، وہ عمر ابن عبد العزیز و طاؤس و عطا و ابن ازینا، اجازو اقرار المریدی بدین، کہ انہوں نے جائز قرار دیا مریض کا اقرار کرنا قرض کا، یعنی قرض پر. یہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ مثلا ایک شخص مرنے سے پہلے کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے اور صاف الفاظ میں نہیں دے سکتا، تو وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کا مجھ پر قرض ہے، اتنا مال اس کو دے دینا. اب یہ ان کی آپس میں ملی بھگت بھی ہے کچھ، حالانکہ قرض نہیں ہے. یعنی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک شخص مرنے کے قریب اپنا مال چاہتا کہ وارثوں کو نہ ملے. اب وہ کیا کرتا ہے طریقہ اس کے لیے کہ وہ کسی کو دینا چاہتا ہے. وارث جو ہیں وہ یعنی طاقتور ہیں, وہ دیں گے نہیں, یا موسی کی وصیت کو مانیں گے نہیں مثلا, تو اس صورت میں وہ یہ کہے کہ فلاں شخص کا مجھ پر اتنا قرض ہے اس کو دے دینا, تو اب یہ تو ان کو دینا ہی پڑے گا کیونکہ وصیت جو ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا, لیکن قرض تو کوئی بھی شخص آ کے مطالبہ کر سکتا ہے اور وارثوں کو ہر صورت میں دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہے کہ اس پر فقہا کے درمیان اختلاف ہوا اور بحثیں ہوئیں. کچھ نے کہا کہ اگر کوئی شخص مرض کی حالت میں یہ کہے کہ میرے ذمے فلاں کا قرض ہے تو وہ نہیں مانا جائے گا, یعنی اس سے پہلے اس نے کبھی نہیں بتایا, عین اس وقت یہ کہہ رہا ہے. اور کچھ کہتے ہیں نہیں, ضروری نہیں کہ وہ شخص کوئی دھوکہ دہی کر رہا ہو, اس کا یہ اقرار کہ فلاں شخص کا میرے ذمے اتنا قرض ہے یہ مانا جائے گا. اور اس میں اقرار کرنے والے کون کون ہیں, اجازت کون دے رہے ہیں, یہ سب فقہا کہتے ہیں اجازو, انہوں نے جائز قرار دیا ہے. اقرار المریض, مریض کا اقرار کرنا, بدین قرضے کا, یعنی اگر مریض کہے کہ مجھ پر قرضہ ہے تو وہ مانا جائے گا. وقال الحسن, اور حسن کہتے ہیں کہ اس لیے کہ احق ما یصدق به الرجل آخر یوم من الدنیا واول یوم من الاخرہ, احق سب سے زیادہ حقدار, ما یصدق به الرجل جس سے کسی شخص کی تصدیق کی جا سکتی ہے, یعنی سب سے سچی بات جو شخص کوئی کہہ سکتا ہے وہ کس دن کی ہوگی, آخر یوم من الدنیا, دنیا میں آخری دن کی, یعنی اس دن جب موت سامنے کھڑی ہو تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ اول یوم من الاخرہ, اور پہلے دن کی آخرت میں سے. وقال ابراہیم, اور ابراہیم نخی نے کہا, والحکم, اور حکم بن عتیبہ نے کہا کہ اذا ابرا الوارث من الدین برئ, کہ اگر بیمار وارث سے اس طرح کہے کہ میرا اس پر کوئی قرضہ نہیں تو یہ بری کرنا درست ہوگا. وہ اوسا رافع بن خدیج, اور رافع بن خدیج جو ایک صحابی ہیں, انہوں نے وصیت کی, کیا اللہ تکشف امرأته الفزاریت اما اغلق علیہ بابها, کہ ان کی جو بیوی فزاریہ تھیں وہ جس چیز پر دروازہ بند کر لیں وہ مال نہ کھولا جائے. یعنی میں اپنی بیوی کو جو دے چکا ہوں وہ وراثت میں تقسیم نہیں اب ہوگا, یہ مراد ہے کہنے کا. یعنی جاتے جاتے یہ کہہ جائے کہ اگر میری بیوی کسی چیز کا دروازہ بند کر لے, مثلا بکسے کا دروازہ بند کر دے یا گھر کا ہی دروازہ بند کر دے اور کہے سارے وارثوں سے کہ جاؤ چھٹی کرو اور یہ جو کچھ ہے میرے شوہر نے اپنی زندگی میں مجھے دے دیا اور وراثت میں کچھ بھی نہیں چھوڑا, تو ٹھیک ہے. یعنی یہ ایک وصیت کرنے کا ایک انداز تھا اپنی بیوی کے حق میں کہ میری بیوی کے پاس جو کچھ ہے اور جس چیز پہ وہ دروازہ بند کر رہی ہے وہ اس کا ہو جائے گا. وقال الحسن اذا قال لمملوكه عند الموت, اگر کوئی اپنے غلام سے مرنے کے وقت کہے كنت اعتقتك, کہ میں نے تجھے آزاد کیا, جازا, تو جائز ہوگا. یعنی موت کے وقت قرض کا اقرار بھی جائز, اسی طرح وصیت کا کرنا بھی جائز, اسی طرح غلام کا آزاد کرنا بھی جائز. وقال الشابی, شابی کہتے ہیں اذا قالت المرأة, جب کوئی عورت کہے اندا موتہا, اپنی موت کے وقت, ان زوجی قدانی, کہ میرے شوہر نے مجھے چکا دیا, یعنی میرا مہر دے دیا, وقبضت منہ, اور میں نے اس سے لے لیا جازا, تو یہ درست ہوگا. وقال بعض الناس, اور بعض لوگ کہتے ہیں لا یجوز اقراره لسوء الظن به للورثه, کہ نہیں جائز ہوگا اس کا اقرار کرنا, یعنی یہ الگ بات ہے پچھلی والی بات سے نہیں, یعنی میت کا, مرنے والے کا اقرار جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا. یہ اوپر کیا ہے, اجازو, اوپر اجازو اقرار المریض, لیکن اب یہاں کیا ہے, دوسری رائے. کیوں کیوں جائز نہ ہوگا, لسوء الظن به للورثه, کہ وارثوں کے لیے اس کے بارے میں جو بدگمانی پائی جاتی, یعنی دوسرے وارثوں کی بدگمانی کی وجہ سے, ثم استحسن, پھر اس کو یعنی اچھا سمجھا, فقال یجوز اقراره بالودیعتی, کچھ لوگوں نے جن کی یہ رائے تھی کہا یجوز اقراره, اس کا اقرار جائز ہوگا, بالودیعتی, امانت کے بارے میں، ودیعہ کسی کو سپرد کر دینا کچھ، والبدعتی اور بدعت، والمضاربتی اور مضاربت کا، بدعا سامان کو کہتے ہیں نا، سامان کسی کے پاس رکھنا، اور مضاربہ کیا ہوتا ہے، مشارکت یعنی سانجے کا کاروبار جسے کہتے ہیں آپ. وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچو تم گمان سے، فإن الظن اکذب الحدیث، کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہے. یعنی جنہوں نے کہا اقرار درست ہوگا مرنے والے کا، انہوں نے اپنی دلیل دی، اور جو کہتے نہیں درست نہیں ہوگا وہ کس بنیاد پر درست قرار نہیں دیتے؟ کہ یہ پہلے تو اس نے کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے، یا اس کا کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہے، اور یا یہ کہ کسی کی چیز اس کے پاس امانت رکھی ہوئی ہے. اب یہ مرنے کے قریب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ میرا نہیں. مثلا کوئی شخص اپنے گھر میں کچھ بہت مہنگی کٹلری جو ہے وہ یوز کرتا رہا، اور مرنے سے پہلے کہہ دے نہیں یہ میری نہیں تھی، یہ فلاں کی تھی جو میرے گھر میں پڑی تھی، تو اب اس سے کیا ہوگا کہ کچھ وارث جو ہیں وہ بدگمان ہوں گے کہ یہ بات تو درست نہیں لگتی، یہ تو یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ فلاں کی امانت تھی، یہ فلاں سے قرضہ لیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں محروم کر دے. ٹھیک ہے، دل میں بدگمانی کیوں لاتے ہو کہ وہ تمہیں محروم ہی کرنا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی. گمان پر اپنی زندگی کے فیصلے مت رکھو. ولا یحل مال المسلمین، اور نہیں حلال مسلمانوں کا مال، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق. آیت المنافق، منافق کی نشانی کیا ہے؟ اذا اؤتمن خانہ، کہ جب اسے کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. وقال اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ اللہ تمہیں حکم دیتا کہ امانتیں اس کے مالکوں کے پاس واپس لوٹا دے، اس کے اہل کو دے ڈالو. یعنی یہ کہو کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے، کوئی امانت اس نے نہیں رکھی ہوئی، یہ ہمارا ہی مال ہے اور ہم لے رہے ہیں اس کو، تو یہ بات درست نہ ہوگی. اگر یوں خیانت کی تو یہ منافقت میں شمار ہوگا. فلم یا خود سوارثن ولا غیرہ، تو اس میں وارث یا اس کے علاوہ کسی کو مخصوص نہیں کیا، یہ بات حکم عام ہے. فیہ عبداللہ ابن عمر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں عبداللہ بن عمر بھی ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی. حدثنا سلیمان ابن داود ابو الربیع، حدثنا اسماعیل ابن جعفر، حدثنا نافع ابن مالک ابن ابی عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں. اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. و اذا اؤتمن خانہ، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. و اذا وعد اخلف، اور جب کوئی وعدہ کرے تو خلاف کرے. باب تأویل قول اللہ تعالی من بعد وصیت یوصی بها ادین، اللہ تعالی کے اس فرمان کی تعویل یعنی مطلب کیا ہے کہ وصیت کے بعد جو وہ وصیت کر جائے ساتھ اس کے، یا قرض کی ادائیگی کے بعد. ویذکرو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالدین قبل الوصیہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت کی گئی کہ آپ نے وصیت سے پہلے قرض ادا کرنے کا حکم دیا. وقوله عز وجل، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانتیں اپنے اہل کو لوٹا دو. فاداء الامانت احق من تطوع الوصیہ، تو امانت کی ادائیگی جو ہے زیادہ حقدار ہے وصیت، جو نفل چیز ہے اس کے ادا کرنے سے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صدقہ الا عن ظہر غنن، کوئی صدقہ نہیں مگر جس کے بعد انسان غنی رہے. ظہر کا مطلب پیچھے، جس کی پشت پر، یعنی جس کے کرنے کے بعد انسان فقیر نہ ہو جائے بلکہ اس کے اپنے پاس بھی کچھ رہے. اچھا، اب یہ جو ہے قرآن پاک میں آتا ہے کہ من بعد وصیت یوصی بها او دین، قرآن کے مطابق متروکہ مال میں سے سب سے پہلے کیا ادا کرنا ہے؟ وصیت، اور پھر اس کے بعد قرض، اور پھر باقی مال تقسیم ہوگا. لیکن حدیث میں کیا ہے؟ پہلے قرض بعد میں وصیت. کیا اس میں کنٹرڈکشن تو نہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں. کیوں؟ اس کی تاویل کیا کی جاتی ہے؟ اللہ تعالی نے اس لیے پہلے ذکر کیا ہے وصیت کا کہ وصیت جس کے حق میں ہو اس کو تو بعض اوقات پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کوئی شخص اپنے مال میں سے میرے لیے کیا وصیت کر چکا، تو ایسا نہ ہو کہ وہ اس سے اس کا حق مارا جائے یا وصیت کرنے والے کی نیت پوری نہ ہو سکے. جبکہ قرض جو ہے وہ اگر کوئی نہیں بھی دے گا تو لینے والا آ کے خود مانگ لے گا. قرض کا مطالبہ ہو سکتا ہے, وصیت کا مطالبہ کرنے والے کا جو سٹیٹس ہے وہ کمزور ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہمیت کے پیش نظر کہ وہ بھی ادا ہوگی وصیت کا ذکر پہلے کیا, قرض کا بعد میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی طریقہ کیا ہے کہ آپ پہلے قرض نکالتے تھے, پھر اس کے بعد وصیت, اور پھر ورثہ تقسیم کرتے تھے. اور اس میں دوسری دلیل کیا دی جا رہی کہ قرض جو ہے وہ ایک طرح سے ایک امانت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو دے دو, جس نے قرض دیا اس کا مال اس کو لوٹا دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ لا صدقہ الا عن ظہر غنن, کہ کسی شخص کو ایسا صدقہ نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے کرنے کے بعد وہ خود فقیر ہو جائے. صدقہ وہی اچھا ہے جس کے کرنے کے بعد انسان مالدار رہے. وقال ابن عباس لا یوصل عبد الا باذن اہلہ, نہ وصیت کرے کوئی غلام مگر اپنے مالک کی اذن سے. کیوں؟ اس لیے کہ غلام اپنے تصرفات میں آزاد نہیں ہوتا. غلام جو کچھ چھوڑتا ہے وہ کس کی وراثت ہوتا ہے؟ مالک کی. اب اگر غلام کہے کہ یہ میرا مال ہے میں نے کمایا, اور وہ اپنی مرضی سے اسے وصیت میں نکالنا چاہے کہ میرے مالک کو نہ ملے, تو وہ کر ہی نہیں سکتا وصیت. آزاد شخص کو کوئی وصیت کرنے سے نہیں روک سکتا, جتنی چاہے وہ وصیت کرے. ہاں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 1/3 سے زیادہ نہیں کر سکتا, لیکن غلام جو ہے وہ اس معاملے میں آزاد نہیں. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العبد راء فی مال سیدہ, کہ غلام نگران ہے, نگہبان ہے اپنے آقا کے مال میں. حدثنا محمد بن یوسف اخبرنا الاوزاعی عن الزہری عن سید ابن المسیب وعروۃ بن الزبیر ان حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ قال, حکیم بن حزام کہتے ہیں سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا, سوال کیا, فآتانی, آپ نے مجھے عطا کر دیا, یعنی جو مانگا مجھے دے دیا. ثم سألته, پھر میں نے آپ سے مانگا, فآتانی, آپ نے پھر مجھے دے دیا. ثم قال لی, پھر مجھے کہا, یا حکیم, اے حکیم, ان ھذا المال خضر حلو, کہ یہ مال بڑا سرسبز میٹھا ہے, یعنی بڑی اس میں اٹریکشن ہے. فمن اخذہ, تو جو لے گا اس کو, بسخاوت نفس, نفس کی سخاوت کے ساتھ, یعنی نفس کے استغنا کے ساتھ, بورک لہو فیہ, اس کے لیے اس میں برکت پیدا کر دی جائے گی. ومن اخذہ باشراف نفس, اور جس نے اس کو لیا دل کی لالچ کے ساتھ, اشراف ہوتا ہے کس چیز پہ جھک جانا, لم یبارک لہو فیہ, اس کے لیے اس میں کوئی برکت نہیں ڈالی جائے گی. یعنی جو اس لیے مال اکٹھا کر رہا ہے لالچ کے مارے کہ میرے پاس اور زیادہ ہو جائے, یہ بھی مجھے مل جائے, یہ بھی مجھے مل جائے, یعنی اپنے گھر میں ہے بھی تو سوچتا ہے کہ اچھا اسے استعمال نہیں کرتا, کسی اور کا لا کے کر لیتا ہوں کیونکہ میری چیز خراب نہ ہو جائے. فرمایا کہ ایسے شخص کی زندگی میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی. لیکن اگر کوئی شخص لیتا ہے ضرورت کے تحت اور پھر اس میں لالچ نہیں کسی قسم کا, تو اس کے لیے تھوڑا بھی بہت ہے. اب فرمایا کہ وکان کلذی یاکل ولا یشبع, جو لالچ کے ساتھ چیز اکٹھی کرتا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. گائے کو ایک بیماری لگتی ہے جوع البقر, اس کے دماغ میں خلل ہو جاتا ہے. آپ کو پتا نا, جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو دماغ جو ہے وہ ایک طلب وہاں سے محسوس ہوتی ہے انسان, اور اسی طرح جب پیٹ بھر جاتا ہے تو وہ دماغ میں ہی ایک ایسی آلہ کہہ سکتے ہیں یا ایسی جگہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں سے وہ پھر احکام جاری کرتا کہ بس اب کھانا بند کر دو. اگر وہ کسی کا وہ چول ڈھیلی ہو جائے وہاں سے, تو اس کو احساس ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر سے کہ اس نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا, وہ کھاتا چلا جاتا ہے کھاتا جاتا. تو گائے کو یہ بیماری جب لاحق ہوتی ہے تو وہ کھا کھا کے مر جاتی ہے, پھر کھانے سے مر جاتی, یعنی وہ کھانا اس کے لیے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے. تو یہاں پر بھی کیا فرمایا کہ جو شخص لالچ کے ساتھ مال لیتا ہے, اس لالچ کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے, اس کے مال میں کوئی برکت نہیں ہوتی. اور ویسے بھی جو شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے, مانگنا شروع کر دیتا ہے, تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. وہ حدیث آتی نہیں کہ جس شخص نے سوال کا دروازہ کھول لیا, مانگنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیں گے, یعنی محتاجی اس کے لیے عام کر دیں گے. جب انسان مانگتا نہیں تو جو اس کو مل جاتا ہے اس پر اطمینان کرتا ہے, تو یہ تھوڑا بھی اس کے لیے باعث برکت ہوتا ہے. پھر فرمایا ولید الاولیا, اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا خیر من الید السفلا، نیچے والے ہاتھ سے یعنی لینے والے سے بہتر ہے. قال حکیم فقلت یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق، یہ بات سننی ہی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت کرنا ہی تھی کہ حضرت حکیم جو تھے وہ کہنے لگے کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا ارزو احدا بعدک شیئا، آج کے بعد آپ کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ بھی نہیں لوں گا، یعنی آج کے بعد بالکل نہیں مانگوں گا، یہ آخری دن مانگنے کا. حتی افارق الدنیا، یہاں تک کہ میں دنیا سے جدا ہو جاؤں، یعنی اپنے اوپر بہت بڑی پابندی عائد کر لی کہ اس کے بعد کبھی نہیں. فکان ابو بکر یدو حکیمن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کا دور جب آیا تو وہ حضرت حکیم بن حزام کو بلاتے تھے، لیعطیہ العطا، تاکہ وہ ان کو ان کا وصیفہ دیں، عطا بخشش، یعنی وہ خاص اماؤنٹ جو سب کی مال غنیمت میں سے ہوتی تھی وہ ان کو دیں. فیعبا ان یقبل منہ شیئا، تو انہوں نے انکار کیا کہ اس میں سے کچھ بھی قبول کریں، یعنی اس کے بعد اپنا حق بھی لینے سے انکار کر دیا. ثم ان عمر دعاہ، حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد حضرت عمر بلاتے تھے، لیعطیہ، کہ آپ کو دیں. فابا ان یقبلہ، تو انہوں نے اسے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا. فقالا، حضرت عمر کہتے تھے، یا معاشر المسلمین، اے مسلمانوں، انی اعرض علیہ حقہ، میں اس کے سامنے اس کا حق رکھتا ہوں. کس کے سامنے؟ حکیم بن حزام کے سامنے. الذی قسم اللہ له من ھذا الفیء، جو اللہ نے ان کے لیے تقسیم کیا ہے اس فے کے مال میں سے. فیعبا، تو وہ انکار کرتے ہیں، ان یأخذہ، کہ لیں اس کو. فلم یرز حکیم احد من الناس بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ لیا حکیم بن حزام نے، حتیٰ کہ اپنا بیت المال میں سے وظیفہ بھی کبھی نہ لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. حتیٰ توفی، یہاں تک کہ فوت ہو گئے رحمہ اللہ. اب آپ دیکھیں کہ کبھی نہیں لیا، پھر بھی ضرورتیں پوری ہوئی نا. بات یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو جتنا چاہے پھیلا دے، جتنا چاہے بڑھا دے. لالچ جب انسان کے اندر آ جاتی تو پھر اس کی کوئی حد نہیں، پھر وہ لاکھوں اور کروڑوں کے ہونے کے باوجود بھی حریص اور لالچی ہوتا ہے، اور کبھی بھی اس کی زندگی میں اطمینان نہیں ہو سکتا. اسی کے بارے میں آتا نا کہ ابن آدم کا پیٹ پھر مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتے، اگر اس کو ایک وادی بھی سونے کی مل جائے تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرنے لگے. لہذا اس معاملے میں اسلام نے استغنا کا درس دیا ہے اور صبر شکر کا دیا ہے، کہ انسان جب دیکھے کہ اس کے پاس کم ہے تو بجائے مانگنے کے وہ اپنے اخراجات کم کر دے. مثلا اگر سال میں وہ تین جوڑے بناتا تھا اور مہنگائی ہو گئی تو تین نہ بنائے، دو بنا لے. اگر دو وقت وہ میٹھا کھاتا تھا تو وہ ایک وقت کھا لے، اگر اور حالات تنگ ہوں گے تو دو وقت کا بھی کاٹ دے، اگر اور تنگ ہوں گے خدا نہ خواستہ تو کچھ اور کٹ ڈاؤن کر لے. یعنی کوشش یہ کرے کہ مانگنے سے پرہیز کرے، کیونکہ جب انسان مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ محتاجی کا دروازہ کھول دیتے ہیں، پھر ضروریات کبھی پوری نہیں ہو سکتی. حدثنا بشر بن محمد السختیانی اخبرنا عبداللہ اخبرنا یونس عن الزہری قال اخبرنی سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کلکم راع و مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والامام راع و مسئول عن رعیتہ، اور امام نگران ہے اور اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. والرجل راع فی اہلہ، مرد جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا راعی ہے. و مسئول عن رعیتہ، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والمرأة فی بیت زوجہا رائیت، اور عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے. ومسئولۃ عن رعیتہا، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. والخادم فی مال سیدہ راع، اور ایک خادم اپنے آقا کے مال میں نگران ہے. جیسے آپ مثلا اپنے نوکروں کو ایک لم سم اماؤنٹ دے دیتے ہیں کہ یہ لو آج کے خرچے کے پیسے، اور وہ اس میں اپنی مرضی سے سبزی، دال، چاول، جو ضرورت کی چیزیں ہوتی خرید لاتے، کہ ہر وقت ہر روز اس کو آپ دینے سے پرہیز کر. تو اب یہ نہیں کہ اسے مل جائے اکٹھے پیسے تو وہ اس میں سے چوری شروع کر دے یا اس میں ضائع کرنا شروع کر دے، یا بعض اوقات پیسے آپ نہیں دیتے بلکہ کیا کرتے ہیں، گھی، چاول، ہر چیز اس کو ناپ کے یا اندازے کی دے دیتے کہ یہ مہینے کا سامان ہے، اور خود آپ کو کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کر رہا ہے. تب اس کو یہ نہیں کہ چونکہ اس کے حوالے کر دیا گیا ہے لہٰذا اس میں سے جتنا چاہے گھی الٹا دے، جو چیز جیسے چاہے پھینک دے، ضائع کر دے، توڑ دے، برتن توڑتا رہے کہ یہ کون سا میرا پیسہ ہے. فرمایا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے یہ درست نہیں. اور یہ صرف غلام کے لیے ہی نہیں، اسے جنرلائز کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی دوسرے کی چیز پر ذمہ دار بنایا گیا تو اس کو اس کی حفاظت کرنی چاہیے. مثلا آپ استعمال کے لیے کسی کو چیز لاتے ہیں، کوئی استری لے آتے ہیں یا کچھ، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو راہ میں رکھ دیں کہ وہ توڑ دی جائے یا خراب کر دی جائے یا جلا دی جائے. آپ برتن لاتے ہیں کسی کا استعمال کرنے کے لیے اور آپ کہیں کون سا میرا ہے، اس لیے جیسا چاہو اس کو استعمال کرو، تو یہ بات جو ہے درست نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی حساب لے گا. قال واحسب ان قد قال والرجل راء في مال ابيه. میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ مرد اپنے باپ کے مال کا نگہبان ہے، یعنی اگر باپ کا کاروبار ہے اور بیٹا اس پہ ذمہ دار ہے مثلا، تو اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے. اس سے مراد یہ کہ ہر شخص جو بھی چیز اس کی نگرانی میں دی گئی، کسی بھی قسم کی مال ہو یا کچھ اور، تو پھر اس کا وہ ذمہ دار ہے اور اس کے بارے میں اس سے حساب لیا جائے گا.